بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسلام دین فطرت ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہر تعلیم اور اس کا ہر حکم انسانی فطرت میں اپنی کوئی نہ کوئی بنیاد اور کوئی نہ کوئی اساس ضرور رکھتا ہے۔ لیکن بات جب آتی ہے فنون لطیفہ کی تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عام دینی تصور کے مطابق فنون لطیفہ کی بہت سی اقسام، مثلاً تصویر، مثلاً موسیقی اور کئی چیزیں قطعاً حرام ہیں، قطعاً ناجائز ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ چیزیں نہ صرف انسانی فطرت کا تقاضا ہیں بلکہ اب تو تمدن کی ضرورت بھی بن چکی ہیں۔ یہ نہ صرف انسان کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذوق کی تسکین کا سبب بھی ہے۔ اسلام اور فنون لطیفہ، اسی ڈائلیما پر، اسی مسئلے پر ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب قرآن و سنت پر گہرا عبور رکھتے ہیں، سلف و خلف کی آرا سے آپ بخوبی آگاہ ہیں اور دین اسلام پر ایک طویل عرصے سے تحقیقی کام کر۔ ساتھ میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، عام دینی تصور کے مطابق ایک بندہ مومن پر تصویر اپنی ہر شکل میں اور موسیقی اپنی ہر فارم میں حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟
دیکھیے، کسی چیز کے حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اس کو تین زاویوں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک تو وہ حلتیں، حرمتیں ہیں، جائز ناجائز چیزیں ہیں جو بالکل مسلمہ ہیں، جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، جن کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں منکر سے تعبیر کرتا ہے، یعنی انسانی فطرت ہمیشہ سے یہ جانتی ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور ان سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، ملاوٹ ہے، کسی کا مال کھا لینا ہے، یتیم کا مال ہضم کر لینا ہے، کسی کو اذیت پہنچانا ہے، کسی کو قتل کر دینا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی، ان کو کسی کتاب میں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے وحی کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کیا جائے، یعنی یہ انسانی فطرت کے مسلمات میں سے ہیں۔ دنیا میں جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ کی چیزیں ہیں، ان سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اخلاقی طور پر آلودہ کر دیتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں بڑے گناہ ہیں، بعض چیزیں چھوٹے گناہ ہیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کبھی اختلاف بھی کر لیتے ہیں، دو رائے بھی ہو جاتی ہیں، ان میں انسان کو رہنمائی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن مجید میں یا انبیاء علیہ السلام کے صاحب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وضاحتیں فرمائی ہیں۔ یہ جو پہلی چیزیں ہیں منکرات کی، ضرورت پڑی ہے تو ان کو بھی بیان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض اوقات اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ چیز جس کے بارے میں تم یہ خیال کر رہے تھے کہ اس میں یہ شناخت نہیں ہے، اس میں شناخت کا یہ پہلو ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک خاص سیاق میں اپنی بات بیان کرتا ہے، اس کے لیے جو الفاظ منتخب کیے گئے ہیں وہ الفاظ بیان ہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتخاب فرمائے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے وہ ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم قرآن مجید میں جب کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے سیاق سباق میں، اس کے الفاظ کی نوعیت میں، جملے کی ساخت میں، بات کہاں کہی گئی، کس موقع پر کی گئی، حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں منشا کیا ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ تیسری چیز وہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض روایات بیان کی جاتی ہیں اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی موقع پر یہ بات فرمائی ہے۔ اب ان روایات سے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، کب کہی، کس موقع پر کہی، کوئی اطلاق کا موقع تھا، کوئی تنبیہ کا موقع تھا، کوئی ترغیب کا موقع تھا، الفاظ استعمال کیے گئے، کیا وہ الفاظ بیان ہی وہ ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں لوگوں نے روایت بالمانہ کو روا رکھا ہے، یعنی ایک راوی نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے تو اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے اور اس میں الفاظ اس نے خود منتخب کر لیے ہیں، جو اس کا فہم ہے اس کے لحاظ سے۔ اس کی بات کسی دوسرے نے سنی ہے، اس نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لمبی بات کو بہت مختصر طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی دونوں جو چیزیں ہیں وہ تو کوئی تردد پیدا نہیں کرتی. یعنی آپ کے پاس جو فطرت کے مسلمات ہیں ان میں جتنی چیزیں منکر ہیں وہ سارے انسان جانتے ہیں مانتے ہیں, اور جب سے دنیا بنی ہے اسی کی بنیاد پر ہم انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن مجید میں واضح کر دی ہیں وہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ قرآن مجید کے نہ الفاظ کے بارے میں کوئی تردد ہوتا ہے نہ اس کا سیاق و سباق کوئی غیر واضح چیز ہوتی ہے, ہم جانتے ہیں بات کہاں کہی گئی ہے, کس سیاق میں آئی ہے, کس محل میں آئی ہے, کس موقع پر کہی گئی ہے, اس کے حدود قیود ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں جو چیزیں بیان ہوتی ہیں ان میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بات کا کیا موقع اور کیا محل ہے. چنانچہ یہ جو آپ نے فنون لطیفہ سے متعلق سوال کیا خاص طور پر تصویر اور موسیقی کے بارے میں, ہم جب ان روایات کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی صورتحال ہے. اول تو جو روایات بالعموم بیان کی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں, یعنی ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ان کی بنیاد پر کسی دینی حکم کو بیان نہیں کرنا.
سب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا قرآن جو ہے ان چیزوں سے خالی ہے,
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ادنا درجے میں ان کا ذکر نہیں ہوا. آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیقی کی بہت سی صورتیں موجود تھیں, لونڈیاں گانے گاتی تھیں, عرب میں اس طرح کی مجالس منعقد ہوتی تھیں. جس آدمی کی نظر عربی لٹریچر پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس طرح کی مجالس عام طور پر منعقد کی جاتی تھیں, لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور ان میں خاص طور پر ان کی غنا کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا تھا, رقص و سرود کی مجالس بھی منعقد ہوتی تھیں. قرآن مجید نازل ہوا, مکے میں بھی نازل ہوا, مدینہ میں بھی نازل ہوا, اس نے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی, بہت سے سوالات کے جوابات دیے, لیکن نہ اس معاملے میں کسی نے کوئی استفسار کیا ہے نہ قرآن مجید نے بطور خود اس کو موضوع بنایا.
یہی معاملہ کیا تصویر کا بھی ہے؟
یہی معاملہ تصویر کا بھی ہے. تصویر کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے کہ پورا قرآن مجید اس سے خالی ہے. قرآن مجید میں اگر تصویر کا کہیں ذکر ضمناً آیا ہے تو وہ ایسے مقام پر آیا ہے کہ جس میں اس کو آپ خیال کریں گے کہ اس میں کوئی تردد ہی نہیں ہے قرآن مجید.
کون سا مقام ہے؟
جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تماثیل بنانے کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں, تو کسی قسم کا کوئی منفی تبصرہ قرآن نے اس پر نہیں کیا. تو فنون لطیفہ کی جتنی چیزیں ہیں ان میں قرآن میں جو چیز زیر بحث آئی ہے وہ صرف شاعری ہے.
ٹھیک,
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی اس وجہ سے زیر بحث آ گئی ہے کہ اس زمانے میں شاعری کا بہت غلغلہ تھا, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ تو غالباً جس طرح ہمارے کاہن ہوتے ہیں ویسے ہی کاہن ہیں, یا جیسے ہمارے یہاں شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ ویسے ہی شاعر ہیں. تو قرآن مجید میں اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر یہ بات کہ پیغمبر کی شخصیت کی تم نے کیا قدر پہچانی ہے, پیغمبر کی شخصیت یہ ہوتی ہے اور تمہارے شعرا کا کردار یہ ہے, ان کے کلام کی خصوصیات یہ ہے, اور پھر اس میں بھی خاص طور پر جب وہ بات بیان کی ہے سورہ شعرا میں تو فوراً متنبہ کر دیا ہے کہ اس مذمت میں کہیں ان لوگوں کو شامل نہ کر لیا جائے کہ جو سچے ایمان کے حاملین ہیں, اور جو جب زبان کھولتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا ان کے ہاں سے کلام موضوع صادر ہوتا ہے تو وہ حق کی حمایت میں صادر ہوتا ہے. وہاں بھی اس بات کو بیان کر دیا. تو کسی جگہ قرآن مجید میں یہ زیر بحث نہیں آیا. اگر قرآن مجید میں یہ زیر بحث آ گیا ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا, پھر نہ صرف یہ کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتے بلکہ اس کے حدود قیود بھی متعین کر لیتے.
ایسا آپ نے بھی ایک بات یہ فرمائی کہ تماثیل کا ذکر, تصویروں کا ذکر مثبت انداز میں قرآن میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے, تو اس کی نوعیت کیا تھی, اس کی کیا کوئی تفصیل ہمیں ملتی ہے کہیں پہ؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ یہ تورات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے, بائبل کے مجموعے میں بھی اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک معبد بنایا تھا, وہی یروشلم کا مشہور معبد جس کو ہم مسجد اقصی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ معبد جب بنایا گیا تو اس کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں. اسی ضمن میں تورات میں بھی ذکر ہوا ہے اور قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اس میں تماثیل بنائی گئی. تماثیل تصویروں کو کہتے ہیں, اور مزید تصریح اس میں بائبل نے یہ کر دی ہے کہ ان تصویروں میں فرشتوں کی تصویریں بھی تھیں, کروبیوں کی تصویریں اس میں بنائی گئیں. لہٰذا تصویروں کا ذکر قرآن مجید میں اسی حوالے سے ہوا.
سب ایسا تو نہیں کہ بائبل میں وہ تحریف ہوئی ہو, اس لیے کہ اللہ کا ایک رسول جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے, حضرت سلمان اس کام کو کر رہے ہیں, تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ تحریف ہوئی ہو, دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ پچھلی شریعت میں شاید اس کی اجازت ہو اور اس شریعت نے اسے منسوخ کر دیا.
میں تو ابھی اس کو موضوع نہیں بنا رہا, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو جب کسی چیز کی حرمت علت کا فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تو مسلمہ منکرات میں سے ہے پھر تو بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو گیا ہے, قرآن مجید میں کہیں اس کی نفی کر دی گئی ہے, تو تب بھی بات واضح ہو جائے گی. اگر معاملہ کسی روایت پر ہے تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ روایت کو دین کے پورے نظام میں رکھ کر دیکھا جائے, قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے, اس کے حدود سمجھا جائے, اس کے قیود سمجھا جائے. تو قرآن مجید میں تو میں نے یہ ضمناً ذکر کیا آپ سے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تماثیل کا ذکر بھی آ گیا ہے, اسی طریقے سے شاعری کا ذکر بھی آ گیا ہے, لیکن قرآن نے کسی موقع کے اوپر بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی مذمت پیش نظر ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ بائبل میں تحریف ہو گئی اور اس میں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو تصویریں بنائی تھیں ان کا ذکر غلط طریقے سے ہو گیا، تب تو اور بھی یہ ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کو واضح کر دیتا، لیکن قرآن نے اشارہ بھی نہیں کیا، بلکہ ان تماثیل کے بارے میں ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے یہ صلاحیت، یہ فنکاری، یہ حسن جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، یہ اپنی جگہ پر اللہ کی ایک نعمت تھی، اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ جس کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے محلات بنائے، اس طرح کا معبد بنایا، ایسی تعمیرات کی، اور اس کے باوجود خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہے ہیں، اس محل میں یہ ذکر ہوا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید میں اگر کوئی ذکر ہوا بھی ہے تو اس طرح ضمناً ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ کوئی بنائے استدلال نہیں،
اصل میں یہ احادیث ہیں جہاں سے اس کی حرمت کا استدلال کیا جاتا ہے،
یہی واضح کرنا پیش نظر تھا کہ ہر شخص پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نہ تو تصویر اور موسیقی کوئی ایسی چیز ہے جیسے جھوٹ ہے، جیسے بددیانتی ہے، جیسے ملاوٹ ہے کہ اس پر کسی بحثی کی ضرورت نہ ہو۔ مسلمہ اخلاقیات ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ میں نے کہا ملاوٹ بری بات ہے، خیانت بری بات ہے، چوری بری بات ہے، کسی کا مال لے لینا بری بات ہے، نہ آپ کو تردد ہوا نہ مجھے تردد ہوا، ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چلیے، ایک چیز کے بارے میں کچھ تردد تھا، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، چیز واضح نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اللہ کی کتاب کس لیے نازل کی گئی؟
فیصلہ کرنے کے لیے
نازل کی گئی ہے نا۔ میں تو کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو شریعت دی گئی ہے وہ اصل میں دی ہی اس لیے گئی ہے کہ جن معاملات میں انسان کے لیے غلطی کھانے کا امکان تھا، جہاں اس کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں تھی فیصلہ کرنے کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور یہ خدا کی بڑی رحمت ہے۔ تو قرآن کو آپ دیکھ جائیے، سوال یہ ہے کہ جس درجے میں ہمارے ہاں لوگ اس کی شناخت بیان کرتے ہیں، جس طرح جذباتی ہو کر اس کے بارے میں فتاوا دیتے ہیں، یہ اگر ایسی ہی کوئی چیز تھی تو قرآن مجید نے اس کو کیوں موضوع نہیں بنایا؟ یعنی ایک چیز موجود ہے،
جب عرب کلچر میں موجود ہے،
عرب کلچر میں موجود ہے، یعنی اس کے ذکر سے آپ دیکھیے ان کی شاعری بھری پڑی ہے، شراب کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، اسی طرح سے موسیقی کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، پھر لوگوں نے شراب کے بارے میں جو ایک بارے میں سوال کر لیے، وہ بھی براہ راست تو قرآن میں زیر بحث نہیں آیا، یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن جب لوگوں نے سوال کر لیا تو بیان کیا نا قرآن مجید نے، تبصرہ بھی کیا اس پر، یہ کہا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، یہ جو جوا ہے اور یہ شراب ہے یہ گندا شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ہو اس سے اجتناب کرو۔ یہ بھی ایک بڑا اچھا موقع تھا، اس لیے کہ شراب کی مجالس میں موسیقی بھی ہوتی تھی، اس میں طرح طرح کے نغمات بھی گائے جاتے تھے، اس موقع پر یہ بات بیان کر دی جاتی، نہیں موضوع بنایا۔ لونڈیاں جو خاص طور پر اس پیشے کے لیے تیار کی جاتی تھیں، ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، ان کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، جگہ جگہ ہوا ہے، ان سے متعلق بعض ہدایات دی گئی ہیں، ان کے نکاح کرانے کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، ان کی اصلاح کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، انہیں لوگ زنا پر آمادہ کرتے تھے بلکہ مجبور کرتے تھے، اس کے بارے میں ایک استفسار کا جواب دیا گیا، یہ ساری چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھ جائیے، اس کے مابین الدفتین آپ کو کسی موقع کے اوپر کوئی ادنا اشارہ بھی اس کا نہیں ملے گا۔ بڑے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے تمام کبائر کو بیان کیا ہے، ان کے بارے میں متنبہ کیا ہے، گناہوں کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اخلاق کے لیے میرے اور آپ کے نزدیک مسلم ہیں۔
دراصل مسئلہ یہ ہے کہ احادیث میں یہ بات پائی جاتی ہے، بہت سی روایات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے شرکا کو بھی اس گفتگو میں شریک کروں۔
قرآن پاک میں دو جگہ ان حوالوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے علماء اکثر بیان کرتے ہیں، ایک وہ تماثیل کے حوالے سے ہے کہ یہ کیا تصویریں ہیں جو تم نے بنا رکھی ہیں اور ان کی عبادت کے لیے بیٹھتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں اس دور میں بنانے کا رواج تھا، اور رسول اللہ نے اللہ نے بھی اس کو منع کیا، اور رسول اللہ نے بھی اس کو سختی سے منع کر دیا، اور لہو الحدیث جو سورہ لقمان کی آیت ہے اس کے تحت وہ گانے بجانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس چیزوں کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔
آپ لوگوں کے بھی میں چاہتا ہوں اگر کوئی سوالات ہیں زمن میں تو لے لیے جائیں۔
ایسا ہمارے علماء اکثر یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو بھیجا اسی لیے گیا ہوں کہ جتنی موسیقی کا آلات ہیں ان کو توڑ دوں، بڑی کثرت سے روایت کی جاتی ہے۔ ایک تو سوال میرا یہ ہے کہ اس حدیث کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، دوسری یہ کہ ضمن ایک سوال ہے کہ کیا حدیث کی بیسس پہ اوپر کسی چیز کی حلت کی حرمت قائم کی جا سکتی ہے؟
قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے اس کو کہ آلات موسیقی جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے بہت، یعنی اتنی سخت بات کہی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی سننے میں آتی ہے کہ یعنی جو موسیقی سے شغف رکھتے ہیں جو لوگ ان کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا، اس طرح کی کچھ روایت بھی ہے موجود۔
جیسا دوسری کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ چیزیں،
ایک سوال اور میرا ہے وہ یہ کہ اب تک ہمارے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جتنے بھی علماء ہمارے سامنے اب تک ہیں موجود، تو ان کا تو یہ نظر آتا ہے کہ اجماع ہے اس بات پہ
کہ یعنی اجماع امت بھی اس کو حاصل،
اجماع امت اس کو حاصل ہے کہ موسیقی جو ہے وہ مطلب دین میں ممنوع ہے۔
ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں جو ہے سب جمع ہو گئی ہیں، ایک تو یہ کہ محاذی تماثیل اللہ تم لہٰ عاقفون، سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو بیان کیا، پہلے اس کو لے لیتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟
خلق قرآن مجید کو پہلے لے لیں چاہیے، اس کے بعد روایات کی طرف آتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو آیت قرآن میں آئی ہے تو بالکل واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ وہاں موضوع کیا زیر بحث ہے. وہاں وہ تماثیل زیر بحث ہے جن کو لوگ پوچھتے ہیں، ان کی حرمت کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا. میں نے تو آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ایک جگہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تماثیل بنانے کا ذکر ہے، اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ یہ کیا تصویریں اور کیا بت ہیں جو تم نے بنا رکھے ہوئے ہیں، کیا مجسمے ہیں جو تم نے گھڑ رکھے ہوئے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بت بنایا جائے گا، اس کو پوجا جائے گا، اس کی پرستش کی جائے گی، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں اصل میں تصویر تو زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث اصل مشرکانہ عقائد ہے، اور شرک کی شناخت کے بارے میں تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے. یعنی وہ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے.
بنیادی خیال ہے قرآن کا،
قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہی ہے، وہ توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے. تو جو چیز توحید کو مجروح کرے گی اس کے بارے میں دو رائے کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس آیت کا تو موقع محل بالکل واضح ہے. میں نے یہی بات تھی جس کو اصول کے طور پر بیان کیا تھا کہ دیکھیے، جب قرآن کوئی بات بیان کرے گا تو قرآن مجید میں چونکہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل کی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو پیش کیا ہمارے پاس موجود ہے، ایک کتاب کی صورت میں ہے، اس کا سیاق سباق ہر چیز بالکل واضح ہے. اگر یہی جو آیت ہے اس کو آپ نکال دیجئے قرآن مجید سے اور ایک جملے کی صورت میں بیان کر دیجئے تو اس کا ایک مطلب میں بیان کروں گا یا ایک آپ بیان کریں گے، لیکن یہ قرآن کے سیاق و سباق میں تو ہمیں معلوم ہے کہ بات کہاں کہی جا رہی ہے. اسی کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ اگر یہ موسیقی کا معاملہ، تصویر کا معاملہ، فنون لطیفہ کا معاملہ قرآن میں زیر بحث آ گیا ہوتا تو کوئی تردد ہی نہیں تھا. شاعری زیر بحث آ گئی تو آپ دیکھیے قرآن مجید نے کس خوبی کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اس کا کون سا پہلو قابل مذمت ہے اور کون سا پہلو بالکل جائز اور مباح. یہ بیان کر دیا نا قرآن مجید نے. تو قرآن اگر بیان کرتا تو ایسے ہی ہوتا. یہ توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ سر تسر بعض روایات پر مبنی ہے، اور ان روایات میں سے زیادہ تر روایات جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ سب کی سب ضعیف روایتیں ہیں. چند روایتیں ہیں جو اس کے معاملے میں کہا جا سکتا ہے کہ حسن ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھ روایت ہے.
اجماع امت تو ایک بڑی چیز ہوتی ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے نا کہ اجماع ہے یا نہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ یہ معاملہ اصل میں کہاں زیر بحث آیا ہے. تو میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ روایات میں زیر بحث آیا ہے، اور روایات کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ روایات ایسے نہیں ہیں کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان ہی اس میں نقل کر دیے گئے ہیں، اس میں ایک بات حضور نے اگر کہی ہے تو بعض اوقات بڑے اجمال کے ساتھ فرما دی ہے، بعض اوقات اس خاص موقع پر کہہ دی ہے. اس کو سمجھنا ناگزیر ہے. جیسے وہ بات ابھی انہوں نے پیش کی نا، قرآن کی عقائد پیش کی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک راوی اس کو بیان کر دیتا تو عین ممکن ہے کہ ہم اس تردد میں پڑ جاتے کہ شاید یہاں پر تصویروں کی حرمت بیان کی گئی ہے. لیکن واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں کہ یہاں وہ چیزیں زیر بحث ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کی پرستش ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے کوئی تردد نہیں ہوا. یعنی آپ نے بھی اتفاق کیا، میں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ اگر اس نوعیت کی کوئی تصویر کو مجسمہ بنایا گیا جس کو لوگ پوچھتے ہیں، جسے معبود بناتے ہیں، کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسے توہم کو مجسمے کی شکل دے دی گئی ہے کہ جس میں پرستش ہو رہی ہے، تو شرک تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک ممنوع چیز ہے، بالکل واضح ہو جائے گا. تو میں نے یہ توجہ دلائی آپ کو وہ یہ تھی کہ اب ہمیں روایتوں کو بھی اس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یعنی روایات کے اندر جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو زیر بحث یہ نہیں ہے کہ بیان ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، لیکن دو باتیں بالکل واضح ہوں گی. ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ یا تو وہ مسلمات فطرتی کا بیان ہوگا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر جھوٹ کے معاملے میں کوئی بات کسی روایت میں بیان ہوئی ہے تو اصل میں وہ فطرت کا مسلمہ ہے، اس کے کسی اطلاقی پہلو کو حضور بیان کر دیں گے، کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلا دیں گے، یا پھر قرآن مجید نے کوئی اصول بیان کیا ہوگا اور روایات کے اندر اس اصول کی بنیاد کے اوپر کوئی اپلیکیشن کا، کوئی اس کے اطلاق کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہوگا. روایات کا دائرہ یہی ہے. یعنی روایات یہ نہیں کرتی کہ وہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کر دیں، وہ تو جو قرآن و سنت میں دین بیان ہوا ہے یا جو آپ کی فطرت کے اندر دین کی ہدایت موجود ہے اس کی تفہیم کرتی ہیں، تبیین کرتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ الگ ہے، اور اس کی شرح وضاحت کا معاملہ آپ نے سوال پوچھا کر دی، کسی موقع پر کوئی جملہ کہہ دیا، کسی جگہ کوئی ترغیب ترہیب کی بات کرتے ہوئے کسی بات کی طرف اشارہ کر دیا. تو سارے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ہے کہ جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے.
تصویر کے معاملے میں
بہت سی روایات ہیں, موسیقی کے معاملے میں ایک روایت ہے, اور یہ وہی روایت ہے جو بخاری میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرْ وَالْمَازِفْ, یہی مشہور روایت ہے. اب آپ اس روایتی پر غور کیجئے, یعنی اس روایت کے اندر یوں نہیں ہے,
ترجمہ کیا جائے سب اس روایت کا
میں ابھی عرض کر دیتا ہوں, یعنی اس روایت میں یہ نہیں طریقہ اختیار کیا گیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی حرمت کے بارے میں کوئی سری الفاظ استعمال کر دیے ہیں, بلکہ یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ان چیزوں کو لوگ حلال سمجھنے لگ جائیں گے. اب اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں جو پیغمبروں کا عام طریقہ ہے نہایت اجمال کے ساتھ بیان کی گئی ہیں, اور اس اجمال کو ہم دین کی تعلیمات کی روشنی میں, عمومی مسلمات کی روشنی میں کھولیں گے. پہلی یہ چیز کو لے لیجئے اس میں بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ شرمگاہ کو حلال کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے یہ معنی لے سکتا ہے کہ ہر شرمگاہ جو ہے لوگوں کے لیے ممنوع ہو گئی
جائز ہے؟ بالکل,
یعنی اس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دین کے حدود میں کون سے معاملات حلال کیے گئے ہیں, کون سے معاملات حرام کیے گئے ہیں, یہ دیکھیں گے نا.
بالکل,
یعنی اس کا جائزہ لیں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی بنائی ہیں اور ان کے اندر انسانوں کے لیے کوئی کشش کا یا زینت کا پہلو پیدا کیا ہے, تو اصولی بات قرآن مجید میں یہ کہہ دی ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینتوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو علل اطلاق حرام ہو سکتی ہے.
لیکن نکاح کی صورت میں تو یہ سنت ہے.
ظاہر بات ہے کہ اگر شرمگاہ کا لفظ استعمال کیا گیا نا تو ایک اجمال میں استعمال کر دیا گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے اگر کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ اسلام میں تو خدا کے پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ اصل چیز رہبانیت ہے,
کسی آدمی کو
جنسی تعلق کسی سے قائم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ شرمگاہ کو پہلی مرتبہ حلال قرار دیں گے. ایسا تو نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہی وہ چیز ہے جس طرح توجہ دلانا مقصود تھا کہ کسی روایت میں جب کوئی بات آتی ہے تو اس میں سارے حدود قیود نہیں بیان کیے گئے ہوتے. بعض اوقات ایک چیز کو علامت کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے, بعض اوقات وہ چیز بیان کر دی جاتی ہے اس کے لوازم پیش نظر ہوتے ہیں. مثلا میں ایک روایت کی آپ کو مثال دوں گا. کچھ برتن تھے عرب میں کہ جن میں لوگ شراب بناتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی مشہور روایتوں میں سے ان برتنوں کا ایک موقع پر ذکر کر کے کہا کہ یہ ممنوع ہے.
کوئی وفد آیا تھا غالباً,
وفد آیا ملنے کے لیے, تو آپ نے دبا اور ہنتم اس طرح کے بعض برتن تھے جو لوگ بنا لیتے تھے جن میں شراب میں خمیر اٹھایا جاتا تھا, تو آپ نے ان برتنوں کا نام لے کے یہ کہا کہ یہ ممنوع ہے. جو آدمی بھی ساری روایت کو دیکھتا ہے اس کا پس منظر دیکھتا ہے اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل چیز برتن نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو شراب بنائی جا رہی ہے اس کو ممنوع قرار دے رہا
ہے, استعمال وہی ہوتا ہے.
تو اس روایت میں یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا, کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ جو ان چیزوں کو ممنوع قرار دیں گے. ان ساری چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو وہ سب چیزیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے, ان کے حدود متعین کیا جائے, ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. پہلی چیز اس میں جو بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ وہ شرمگاہوں کو حلال قرار دے لیں گے. تو شرمگاہوں کے بارے میں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کون سی شرمگاہیں حلال ہیں کون سی شرمگاہیں حرام ہیں, قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے.
یہ جنسی تعلق کی تعبیر ہے,
ظاہر ہے جنسی تعلق کی تعبیر ہے نا, لیکن جنسی تعلق بیویوں کے ساتھ حلال ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. جنسی تعلق کو ایک دائرے میں حلال قرار دیا گیا دوسرے دائرے میں حرام قرار دیا گیا ہے, تو ہم فوراً آدمی کو توجہ دلائیں گے کہ بھائی یہاں پر ہر جنسی تعلق ممنوع نہیں قرار دیا گیا. یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کو رہبانیت اختیار کر لینی چاہیے اور ان کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے خواتین کے ساتھ. یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی تعلق کی بہت سی صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے, وہ ہم قرآن سے بھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عمومی ہدایت سے بھی جانتے ہیں. چنانچہ بیویوں کے علاوہ اگر آدمی اس نوعیت کے معاملات کرتے ہیں تو یہ قرآن کی روشنی میں ممنوع ہے, اس روایت کے اندر بھی ان کی ممانعت کر دی گئی ہے. آپ دوسری چیز کو دیکھیے, ریشم ہے مثال کے طور پر. اب یہ ہے کہ ریشم کے بارے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریشم میں بجائے خود کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے, کسی اصول پر سمجھیں گے نا اس کو.
ٹھیک,
یعنی یہ فہم یہ بصیرت ضروری ہے. اگر اس فہم اور بصیرت کو آپ ایک طرف رکھ دیں گے تو پورا کا پورا دین بےمانی ہو کر رہ جائے گا. تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اسراف کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, تکبر کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, نمائش کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. تمام روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تکبر اور نمائش کی جو چیزیں تھیں, برتن تھے, سونا چاندی تھا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ ایک بندہ مومن کو اس طرح کے لباس نہیں پہننے چاہیے, اس طرح کی وضع قطع نہیں اختیار کرنی چاہیے, اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی ظاہر ہے کہ ریشم اس پہلو سے دیکھا جائے گا. اچھا, جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو دیکھیں ذرا تھوڑی سی وسعت پیدا ہو جائے گی.
اور پھر خواتین پہ تو علل اطلاق جائز ہے خواتین کے لیے.
میں اسی جانب توجہ دلا رہا تھا کہ پہلے تو ایک وسعت پیدا ہوگی, جب آپ ریشم کو اس زاویے سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ ریشم کا نہیں ہے, یعنی اس زمانے میں اگر ریشم میں یہ چیز تھی آج کسی اور چیز میں یہ چیز ہو سکتی ہے. تو تکبر, نمائش, یہ چیزیں ہیں کہ جو ممانعت کا باعث بن رہی ہیں. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ پیغمبر کیسے اجمال سے بات بیان کر دیتے ہیں. یعنی ان کے زمانے میں ایک چیز میں یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو اس کو آپ نے موضوع بنا لیا. اسی طرح سونے چاندی کے بارے میں بعض آپ کو روایات ملیں گی, سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے بارے میں ملیں گی. یہ چیزیں رفاہیت کی علامت سمجھی جاتی تھیں, اس کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے تھے. ایک اور روایت کے اندر یہی بات لباس شہرت کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ لوگ جس طرح ہمارے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بعض چیزیں اسٹیٹس سمبل بن جاتی ہیں, تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, آپ دوسروں پر دھوس جماتے ہیں, دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں. انسان جماتے ہیں دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار کرتے ہیں انسان کے اندر ایک ہے نا تفوق اور برتری کی جبلت, تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم ریشم کو یہاں دیکھیں گے کہ لوگ اسے حلال کر لیں گے تو اس سے در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ چیز نہیں رہے گی کہ وہ اعتدال اور توازن کے ساتھ زندگی بسر کریں, وہ تکبر اور نمائش سے بچیں, وہ ان سب چیزوں کے استعمال سے اجتناب کریں کہ جو دوسروں کے لیے برتری ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں, بلکہ نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ جمالیات کی حس کی تسکین کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. یہ معلوم ہوگا نا اس کے نتیجے میں. آپ اس کے بعد اگلی چیز کو لے لیجئے, اس میں بیان کیا گیا کہ شراب کو. اب ظاہر بات ہے کہ شراب کے جو لفظ استعمال ہوا وہ خمر ہے, تو ایک آدمی اگر حقیقت کو نہیں سمجھتا تو وہ یہ کہے گا کہ انگور کی شراب ہے نا خمر جس کو کہتے ہیں, یہ تو ممنوع ہے, باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل چیز نشہ ہے. نشہ چونکہ عقل کی نجاست ہے, اور یہ چیز جو ہے اس زمانے میں
ایسا ہمارے فقہ میں بحث بھی رہی ہے کہ کس قسم کی شراب جو ہے جائز ہے اور کس قسم کی ناجائز ہے.
پھر آپ اگر اس زاویے سے نہیں غور کریں گے تو اسی طرح کی بحثیں کریں گے نا, اس طرح غور کریں گے تو پھر یہ معلوم ہوا کہ اصل چیز نشہ ہے. جب نشے کو ممنوع قرار دینا ہے تو صرف انگوری کی شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے. آج کے زمانے میں 50 چیزیں اور ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہیں, تو یہ سمجھیں گے آپ اس کو. بین اسی طرح کا معاملہ ہم معذف کا ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سازوں سے آواز نکلتی ہے, گلے سے آواز نکلتی ہے, اس سے دین کو کیا دشمنی ہے؟ تو آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی اصلا یہ چیز مقصود نہیں ہے. جیسے میں نے توجہ دلائی نا کہ وہ برتنوں کا ذکر کر کے حضور نے بیان کر دیا, تو اصل میں برتنوں کو ممنوع قرار دینا پیش نظر نہیں تھا, بلکہ موسیقی کے ساتھ کچھ مضامین کا ابلاغ کیا جاتا ہے. وہ مضامین کیا ہیں؟ وہ برے بھی ہو سکتے ہیں, اچھے بھی, زیادہ تر برے ہوتے ہیں. اخلاقی حدود میں ان سے تجاوز کیا جاتا ہے. لوگ عام طور پر جو اس کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں وہ پھر اخلاقی حدود کی پیروی نہیں کرتے, اور اس میں حدود سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ آپ کے نفس کے اوپر بھی آلودگی.
ساری باتیں تو شاعری میں بھی پائی جاتی ہیں,
یہ ساری باتیں شاعری میں پائی جا سکتی ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ معذف کا لفظ جو ہے وہ اصل میں علی اطلاق نہیں بولا گیا, بلکہ ان کے استعمال کے لحاظ سے اس کو بولا گیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو چاروں چیزوں کا تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ دین کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کسی چیز کا جائزہ لیے بغیر اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں حکم.
حضرت صاحب آپ نے کہا ایک ہی روایت ہے, جبکہ ہمارے علم میں تو کئی روایات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر بڑی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ بری آوازیں ہیں, ایک وہ نوحہ جو کسی مصیبت کے وقت کیا جائے, اور دوسرا گانا بجانا جو خوشی کے وقت کیا جائے.
بالکل ٹھیک بات ہے, یعنی مجھے تو اس کو سن کے کوئی تردد نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہم کو کیا سکھایا ہے. اگر آپ کے ہاں کوئی غم کا موقع پیدا ہو گیا, موت ہو گئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, تو جگہ فضا نہیں ہونی چاہیے. رویا تو جا سکتا ہے, اس میں کچھ تھوڑی سی آواز بھی بازو کو نکل آتی ہے. لیکن اگر آدمی بہن کرنا شروع کر دے, پیٹنا شروع کر دے, چہرہ نوچنا شروع کر دے, جس طرح کی عورتیں عام طور پر کرتی تھیں, تو آپ کہیں گے نا کہ یہ چیز اخلاقی حدود سے تجاوز کر گئی ہے. یہ صبر کی اس صفت کے منافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن سے جس کا تقاضا کیا ہے, کہیں گے نا یہ بات آپ. اسی طریقے سے اگر کوئی جشن کا موقع ہے اور اس موقع اوپر آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ خوشی گویا طوفان کی طرح ابل پڑی ہے, لوگوں کے اندر وہ توازن وہ وقار نہیں رہا جو رہنا چاہیے اس طرح کے موقعوں کے اوپر, تو ان سارے حدود کے یود میں اس بات کو بھی سمجھ لیں گے کہ لوگ جب اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہر طرح کے حدود کو پھلانگ جاتے ہیں, اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کو ایک باوقار مسلمان کی حیثیت سے اگر خوشی بھی کرنی ہے تو خوشی بھی کرنی چاہیے, یہ جب لحاظ نہیں کرتے تو یہ چیز اصل میں پیغمبر نے بتایا کہ ناپسندیدہ ہے.
ٹھیک ہے,
اس چیز سے کراہت ہوتی ہے.
اس میں یعنی ایسا بھی ہے کہ کہیں یہ سد ذریعے کے طور پر تو یہ چیزیں نہیں حرام قرار دی گئیں, جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ عام طور پہ لوگ اس میں حدود و قیود کے عادی نہیں رہتے اور وہ اس کا پاس بھی نہیں رکھتے اخلاقی طور پر بھی, تو اس لیے سد ذریعہ کے طور پر ان چیزوں کو بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا.
آپ کا بھی سوال لے لیتے ہیں اگر کوئی ہے.
جاوید صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے آپ نے حدود اور قیود کو متعین کرنے کی بات کی ہے, یہ فرد کی سطح پہ ہوگا یا معاشرے کی سطح پہ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت جو معاشرے کے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ہی ہیں معاملات, تو لوگوں نے جو معیار مقرر کیا ہوا, تو پھر اگر فرد کی سطح پہ جائیں گے تو ہر ایک کا پھر وہ منفرد ہوگا. ہم کس طرح طے کریں گے کہ یہ اخلاقی حدود سے باہر کی چیز ہے اور یہ اندر کی چیز ہے؟
اس کو تھوڑا سا سوال لے لیتے
ہیں. دین کا مخاطب ہی بنیادی طور پر فرد ہے, یعنی یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے, اور جب یہ فیصلہ مجھے یا آپ کو کرنا ہے تو ظاہر ہے ہم علم عقل کی روشنی میں کریں گے. جب یہ فیصلہ کریں گے تو اگر ہم دیانتدار ہیں تو اہل علم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھیں گے, ان کی آرا لیں گے, ان کے دلائل سنیں گے, اچھی طرح سمجھ کر فیصلہ کریں گے. تو انسان ہی فیصلہ کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ پیغمبروں نے جب اپنے دین کی دعوت دی تو انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا کیا؟ انہوں نے بلال کو مخاطب کیا, صدیق کو مخاطب کیا, فاروق کو مخاطب کیا, انسانوں کو مخاطب کیا نا. ان کو مخاطب کر کے کہا میں یہ دین لے کے آیا. سیدنا مسیح علیہ السلام آئے تو انہوں نے یروشلم کی گلیوں میں کن لوگوں کو مخاطب کیا؟ تو دین کا مخاطب فرد ہے. ہمارے بہت سے لوگ اس طرح کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فیصلہ فردی نے کرنا ہوتا ہے. وہ علماء کی آرا کو بھی دیکھے گا, اچھی طرح سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا. میں بھی آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, کوئی دوسرا آدمی مجھ سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے, چھ لوگوں کی رائے مختلف. تو میرے نزدیک کسی روایت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بات اس میں بیان کی گئی ہے اس پر غور کر کے دیکھا جائے کہ وہ کس اصول پر مبنی ہے. بین یہی معاملہ تصویروں کا.
تصویر پہ آنے سے پہلے ایک سوال میں چاہتا ہوں, موسیقی کے حوالے سے جو بڑا ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں, یعنی جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں, اور یہ بھی ذکر ہوا کہ ان پہ اجماع ہے کہ ناجائز ہیں. ایک روایت ہے بخاری کی اور بالکل صحیح روایت ہے, اس میں بیان کیا گیا ہے کہ عید کے موقع پر حضرت عائشہ کے پاس کچھ بچیاں دب بجا کے گانا گا رہی تھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. آپ نے منع نہیں کیا, سیدنا ابو بکر تشریف لائے, انہوں نے سخت کلمات کہے, منع کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں جانے دو, ان کی عید کا موقع ہے. تو یہ بات ایک تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کنٹراڈکشن کیوں ہے احادیث کے اندر.
آتی ہے کہ شادی کے موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی اور پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب انہوں نے اپنی ایک بھتیجی کی شادی کی کہ تم نے کسی گانے والی کو ساتھ بھیجا ہے. تو یہ بھی اسی میں یہ چیز آتی ہے.
میری بات کی تائید کر رہا ہے نا, میں نے یہی تو بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جب کسی روایت میں کوئی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ باقی معاملات میں کیا کہا گیا ہے, کیا بات بیان کی گئی ہے. اصل میں کسی چیز کے بارے میں ہم پہلے ایک ذہنی تصور قائم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سخت سے سخت بات کہتے چلے جاتے ہیں اور اس بات کا لحاظ نہیں کرتے. تو میرے نزدیک یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات اس روایت میں بھی کہی گئی ہے, بخاری کی جس روایت کا ہم ذکر کر رہے تھے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب یا بعد میں یا میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اس طرح کی چیزوں کو حلال کر لیں گے, تو میں نے ایسا کیا نا, ہم دیکھیں گے اس کی کیا نوعیت ہے. یعنی موسیقی کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصل چیز اس کے مضامین ہیں. وہ مضامین ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جنسی معاملات کا افشا کر رہے ہیں, آپ بلگر قسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں, آپ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو اخلاقی حدود سے متجاوز ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں بھی یہ محسوس کروں گا کہ یہ بات بری ہے, آپ بھی یہ محسوس کریں گے یہ بات بری ہے. یہ کنٹرڈکشن تو میرے نقطہ نظر میں پیدا نہیں ہوتی, یہ ان لوگوں کے یہاں پیدا ہوتی ہے جو پہلے ایک نہایت ہی سخت بات وہاں سے عکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اس بات کو گوارا فرمایا, فلاں موقع پر لوگوں کو روک دیا کہ لوگوں کو نہ روکو, کسی موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ کسی کو بھیج دینا تھا ساتھ, یہ ساری باتیں جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کی وہ توجیحات کرتے.
اس وجہ سے ایک تصور آتا ہے اسلامی ساز کا کہ دف اسلامی ساز ہے, یہ جائز ہے. تو یہ اسلامی ساز کا تصور کیا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ساز اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتے. اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں, آپ دب بجا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دب بجا کے بچیوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گیت گائے, طلال بدر علینا من سنیات الوداع, مشہور نغمہ آپ کے معلوم ہے یہ. تو کس کا آج بھی روح وجد میں نہیں آ جاتی اس کو سننے کے بعد؟ کوئی اس میں نکیر کا پہلو نہیں, کسی اور ساز کے ساتھ بھی گایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں اصل میں دین کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کو جیسے کہ وہ اطلاقی طور پر بیان ہوتی ہے وہ لے رہتے ہیں. لوگوں نے خیال کیا اچھا ایک روایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ معازف ممنوع ہے اور دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دف کو گوارا کیا گیا ہے, تو اب یہ دف ایک ساز ہے کہ جس کو جائز قرار دینا چاہیے. میرے نزدیک یہ سوچنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خود اس روایت کے اندر بھی جو بات کہی گئی ہے اس کا مدعا, اس کا مفہوم کیا ہے. میں نے آپ کو ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے بتایا کہ جو بات بھی کہی گئی ہے اس کو دین کے مجموعی حدود میں دیکھا جائے گا, باقی روایات میں دیکھا جائے گا. یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی عقلی طور پر کہ اس میں خرابی کا پہلو کیا ہے. تو خرابی کا پہلو کیا کلام موضوع میں ہے؟
یہ سب اسلامی ساز کا تصور یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ بعض سازوں کا نام لے کے آپ نے جو ہے ان کو ممنوع قرار دیا ہے. غالباً طبل کے لیے کوبے کا لفظ آتا ہے, اس کو آپ نے علی الاطلاق جو ہے ناجائز قرار.
میں نے روایت کا اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں جو لفظ کوبا آیا ہے اس کے بارے میں تو خود محققین کے مابین اختلافات ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. دیکھیں جب حرام اور حلال کا فتویٰ دینا ہو, کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ یہ اللہ کے دین میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے, تو اس کے لیے اس طرح کے اسالیب نہیں اختیار کیے جاتے. بات کو واضح کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مضامیر داؤد کے بھی ہیں اور مضامیر شیطان کے بھی ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ تورات میں تو زبور کی کتاب نکال کے پڑھیے نا بائبل کے اندر, اس میں تو ہر مزمور کے شروع میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ مزمور ہے جو داؤد نے فلاں ساز کے ساتھ گایا,
اور اللہ نے اس کی تبدیل نہیں کی کہ انہوں نے ساز کے بغیر
تبدیل کرنے کا کوئی سوال نہیں. اس کی وجہ یہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے, اور ان کے غنا کو اور ان کے اس طرح تسبیح پڑھنے کو اور ان کے اس طرح حمد پڑھنے کو قرآن مجید میں خراج تحسین پیش کی ہے. وہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کے علم میں تھیں, ان میں جو بات کہی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی. اگر اس چیز کو اس درجے ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے تھی.
آپ کا کچھ سوال؟
جی سوال یہ تھا کہ موسیقی کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک تو سازوں کا ذکر ہم نے کیا, اس میں ڈسکس کیا کہ دف ہے اور مختلف ہیں, ان کا ذکر بھی آ گیا, لیکن ایک اہم چیز موسیقی میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی شاعری کیا ہے. تو شاعری میں جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں اچھے پہلو بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو شاعری ہوتی ہے زیادہ تر وہ عشق و محبت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. چلیں ولگر تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے, وہ تو ایک عام سی بات, لیکن زیادہ تر شاعری جو موسیقی میں پائی جاتی ہے وہ عشق و محبت سے ریلیٹڈ کم سے کم ہوتی ہے. تو اس کی حدود پھر کیا صرف یہی ہو جائیں گی کہ ہم غنا کے ساتھ نعت پڑھ سکتے ہیں, حمد کر سکتے ہیں, یا ملی نغمے گا سکتے ہیں صرف؟
یہ تو اصل میں سوال اب موسیقی سے نکل کر شاعری کی طرف آ گیا ہے.
کیونکہ یہ سوال بالکل ٹھیک انہوں نے میرے موقف کے مطابق کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اس روایت میں جو بخاری کی ہے, کہ میں نے عرض کیا کہ صحیح روایت ایک ہی ہے, اس روایت کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان میں ماز بول کر در حقیقت اس کے مضامین ہی مراد لیے گئے ہیں. یعنی ہر بول کر جس طریقے سے شرمگاہوں کی وہ صورتیں مراد لی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی, جس طرح خمر بول کر اس سے نشہ آور چیزیں مراد لی گئی ہیں, نہ کہ مقصود صرف انگور کی شراب کو ممنوع کرنا ہے. ریشم بول کر در حقیقت تکبر کے اور نمائش کے وہ سارے پہلو مراد لیے گئے ہیں کہ جو انسان عام طور پر اختیار کرتے ہیں اور ان کو حضور نے ناپسند کیا ہے. بالکل اسی طرح مازف بول کر یعنی آلات بول کر در حقیقت ان سے جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں اور جن کا ابلاغ کیا جاتا ہے مراد ہی وہی ہے. شاعری میں بھی وہی زیر بحث آئیں گے. شاعری میں بھی اصل چیز الفاظ یا اس کا موضوع ہونا یا اس کی بہر نہیں ہے کہ یہ متقارب میں ہے یا حضج میں ہے اس وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے. یہی معاملہ اس کا ہے, غنا ہے, آواز نکلتی ہے آپ کے گلے سے نکلتی ہے, ساز سے نکلتی ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مضامین آپ کیا ہیں جن کا ابلاغ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بالکل ٹھیک سوال کیا کہ مضامین اصل چیز ہے. تو مضامین کے اندر دیکھیے ایک چیز ہے جو ممنوع ہے دین کے اندر, وہ ہے فواہش. یہاں بھی ہم قرآن سے چلیں گے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فواہش ممنوع قرار دیے ہیں. فواہش کا مطلب کیا ہے؟ فواہش کا مطلب یہ ہے کہ جن میں یا تو جنسی معاملات کا ذکر کیا جا رہا ہو یا جنسی اعضاء کے معاملے افشا کر کے بیان کیے,
یعنی کا پہلو
جن کو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس طرح کی ولگر چیزوں کو تو آدمی سمجھ ہی لیتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ ممنوع ہے, اس کو دین نے ممنوع قرار دیا ہے, اس کو قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے, یہ مسلمانوں کی تہذیب میں کسی درجے میں بھی در نہیں آنا چاہیے. اس طرح کے معاملات میں دین کا رجحان ہی یہ ہے کہ یہ ایک دائرے کے اندر معاملات رہنے چاہیے, اور اس کو اس نے متعین کر دیا ہے. تو فواہش کی نوعیت کی کوئی چیز موسیقی پر گائی جا رہی ہے, فواہش کوئی نوعیت کی چیز جو وہ شاعری میں بیان ہو رہی ہے, ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا. عشق اور محبت کے جو معاملات ہیں وہ اگر ایک پاکیزہ طریقے سے بیان ہوتے ہیں اور اس میں کسی خاص شخصیت کو متعین کر کے کوئی بات نہیں کہی جاتی, اس کو کبھی بھی ممنوع نہیں قرار دے دیا گیا. دیکھیے میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے زہیر, زہیر کا بیٹا ہے کعب بن زہیر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بھی کرتا تھا اور بہت سے معاملات میں بہت ماند کی حیثیت سے سامنے تھا. مکہ فتح ہوا تو بھاگ گیا, لوگوں نے اس کو توجہ دلائی کہ تم حاضر ہو جاؤ تم معاف کر دیے جاؤ گے. چنانچہ یہ حاضر ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور اس موقع کے اوپر اس نے قصیدہ پڑھا. وہ قصیدہ معلوم معروف ہے, ساری دنیا اس کو جانتی ہے. وہی قصیدہ ہے کہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راست پیش کیا گیا. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں اگر عربی شاعری کو آپ نے دیکھا ہوگا تو عربی شاعری میں قصیدہ تشبیب سے شروع ہوتا ہے, اور اس میں پہلے در حقیقت عشق و محبت ہی کی باتیں ہوتی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. عمر القیس کا قصیدہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے, لبید کا قصیدہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے, جتنے بھی عربی قصائد ہیں زیادہ تر وہ جدائی کے بیان سے شروع ہوتے ہیں. عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہے, کچھ خیمے لگے ہیں, وہاں کچھ عشق محبت کا معاملہ ہو گیا ہے, اس کے بعد پھر شاعر کسی دوسرے زمانے میں وہاں گیا, اس نے دیکھا کہ وہاں جو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ آگ بجھی ہوئی ادھر, ٹوٹی ہوئی تناب ادھر, اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو جاتی تھی, پھر اس کے حوالے سے وہ شعر کہتے تھے. تو اس میں بعض اوقات ایسی خواتین کے, یعنی جو کوئی متعین خواتین نہیں ہوتی تھیں, نام انہوں نے رکھ لیے تھے, جیسے سلیمہ ہے, جیسے سودا ہے, جس طرح سواد ہے, اس طرح کے کچھ نام بھی تھے جو اس میں آ جاتے تھے. زہیر نے جو قصیدہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ بانت سواد و قلب الیوم مبتول, سواد چلی گئی ہے اور اس کی جدائی میں دل زخمی. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گریز کر کے اس نے اسی طرح جیسے عرب شاعر قصیدہ کہتے ہیں حضور کی شان میں بھی بہت سے اشعار کہے ہیں. آپ فرمائیں کہ شاید آپ نے توجہ سے نہ سنا ہو, اس واقعے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ اس میں ایک مصرع یہ بھی تھا حضور کے بارے میں فرمایا, انہوں نے کہا تھا کہ سیف من سیوف الہند مسلول, کہ آپ تو ہندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. ہندوستان کی تلواریں عرب میں عام طور پر بڑی شہرت رکھتی تھیں. حضور نے اس کی تصحیح کی اور آپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ سیف من سیوف اللہ مسلول, وہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک برہنہ تلوار ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ بہت غور سے آپ نے وہ سارا قصیدہ سنا ہے لیکن تشبیہ پر کوئی نکیر نہیں کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ بعض لوگ بعض متعین خواتین کے نام یعنی کسی کی بہن بیٹی کا نام لے کے تشبیہ کرتے ہیں, اس پر تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز اخلاقی حدود سے متجاوز ہے, لیکن باقی جس طرح کے اشعار کہے جاتے تھے ویسے ہی اشعار کہے جاتے رہے.
ٹھیک,
حسان بن ثابت اور دوسرے جو شعرا ہیں انہوں نے صرف نعتیں ہی نہیں کہیں, اس طرح کے قصیدے بھی کہے ہیں. صحابہ کرام کے بعد بھی یہ روایت اسی طریقے سے جاری رہی ہے. تو یہ ایک پاکیزہ ماحول کے اندر عشق کے محبت کے معاملات جیسے بیان ہوتے ہیں, آپ غالب کی غزل پڑھتے ہیں, میر کی غزل پڑھتے ہیں, یہ لوگ بھی بعض وقت حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. یعنی اس طرح کے اشعار کہہ دیتے ہیں کہ جن اشعار کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ سکاحت سے گرے ہوئے ہیں, لیکن عام طور پر اس طرح کے معاملات میں وہ کسی طرح کی ہیجان پیدا نہیں کرتے, ان کے اندر بڑی لطافت, بڑا جمال, بڑا حسن, بڑی نفاست, حسن بیان ہوتا ہے. اور انسان کے لطیف جذبات ہیں, محبت کے جذبات جو ہیں یہ اپنی جگہ ایک لطیف جذبات ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, جو چیزیں ہم نے کبھی محسوس کی ہوتی ہیں, وہ کسک وہ کھٹک جو کبھی ہمارے دل میں آئی ہوتی ہے, اسی کو ایک شاعر خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیتا ہے اور اس طرح گویا جذبات کا باہمی ابلاغ ہو جاتا ہے. تو مضامین میں یہ چیز کوئی ممنوع نہیں ہے.
ٹھیک ہے جیسا, اس میں مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں سبق ہو چکا ہے موسیقی کے معاملے میں کہ یہ چیز غلبہ پا گئی ہے. ایک تو ایک ہی اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے, دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ یہ انسان کو لہو و لعب میں مبتلا کر دیتی ہے, اور قرآن میں بھی جو بات بیان کی گئی لہو الحدیث کے حوالے سے, تو کم سے کم اس کا جو اطلاق اس وقت ہو رہا ہے وہ تو غلط ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر اس پر پابندی لگا دینی چاہیے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر پابندی لگا دیں گے, پہلی چیز تو شک لوگ پابندی قبول نہیں کریں گے, دوسری چیز یہ کہ پابندی لگاتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ اس حد سے تجاوز تو نہیں کر رہے کہ جس کے بعد لوگوں کے بغاوت پیدا ہو جایا کرتی ہے. یہ ٹھیک ہے, شاعری کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے, افسانے کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے, ڈرامے کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے, لیکن ہمیں ہر حال میں لوگوں کو یہی بتانا چاہیے کہ یہ اخلاقی حدود ہیں, ان حدود کی پاسداری کریں. یہ پابندی لگانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ تو اصل میں فرد کو مخاطب کر کے یہ کہے گا کہ تم اپنی پاکیزگی نفس کی طرف آگے بڑھو, تم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرو, تمہارے اندر وہ جذبات پیدا ہونے چاہیے کہ جو جذبات صالح جذبات ہیں. انہوں نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا تھا, وہاں بات بالکل ٹھیک ہے. ایک طرف خدا کا پیغمبر دین کی دعوت دے رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے, حقائق واضح کر رہا ہے, آپ کو خدا کی طرف بلا رہا ہے, آپ اس کے راستے سے روکنے کے لیے ایک شاعری کی مجلس منعقد کر لیتے ہیں, آپ مشاعرے کا اعلان کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے ان فنون لطیفہ کو, آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ خدا کا پیغمبر لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے, آپ نے کہا کہ اس کے راستے سے روکنا, کرکٹ میچ کا انعقاد کر دیتے ہیں, ایک جائز چیز ناجائز ہو جائے گی نا اس موقع کے اوپر. تو کسی چیز کا استعمال کیا ہے, موقع اور محل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہی لہو ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا نا سورہ جمعہ میں
جی,
کہ کھیل تماشے کا کچھ بازار گرم تھا, کچھ تجارت ہو رہی تھی, تو بعض لوگ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے. اب وہاں اصل چیز جو ممانعت کا باعث بن رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ جانا ہے. آپ یہ مانتے ہیں نا کہ بیع و شراء, خرید و فروخت بالکل جائز ہے,
بالکل
تجارت تو ممنوع نہیں ہے, لیکن جب جمعے کے خطبے کے لیے خطیب کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت ممنوع ہو جاتی ہے. تو دین میں کوئی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کرتے ہیں اس کا موقع اور اس کا محل کیا ہے. سوال یہ ہے کہ میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, والد صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے یا میرے, ایک بزرگ آ گئے ہیں, ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے, گفتگو حدود ہونی چاہیے, گفتگو بھی اس موقع کے اوپر ممنوع ہو جائے.
ٹھیک ہے,
ایسا موقع اور محل ہے.
اب بحث سمیٹنے کو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے, ایک آخری سوال جو اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری سوال, کیونکہ وقت ہمارے پاس معاف کیجیے گا بہت کم رہ گیا ہے, وہ سوال ایک یہ تھا جاوید صاحب کی جو رضوان صاحب نے بات کہی تھی کہ اجماع امت ہے کہ موسیقی کی حرمت کے اوپر, تو کیا واقعی اجماع امت ہے یا پچھلے کبھی لوگوں نے؟
ٹھیک ہے, دیکھیے زیادہ تر فقہا جو ہے انہوں نے اسی طرح سمجھا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بیان کر دیا تھا, لیکن ایسے اہل علم رہے ہیں, مثلا امام ابن حزم نے بڑی شدید تنقید کی ہے لوگوں کے موقع پر, اور اس طرح کی بعض روایتوں کو پیش کر کے جن کا حوالہ انہوں نے بھی دیا ہے, انہوں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی علال اطلاق حرمت کے فتوے نہ دیا کرو. امام غزالی نے بڑی اچھی بحث احیاء میں کی ہے اور پھر یہ وضاحت کے ساتھ بتایا ہے انہوں نے کہ اس کے حدود قیود ہیں, انہی کے اندر اس کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے. موجودہ زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں, آپ یہ جانتے سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے معاملے میں اس طرح کی آرا دی ہیں تو اجماع کی طرف سے واقع ہو گیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں پر اس رائے کا غلبہ ہو گیا, بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اور فرض کر لیجئے کہ ایسا ہو بھی تو یہ فہم ہے. ہمیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرنی ہے, پیغمبر کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. میں نے آپ کو روایت کا تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اگر اس روایت کو علی الاطلاق لے لیا جائے, اس کے الفاظ جیسے ہیں ویسے کے ویسے لے لیا جائے, تو بہت سی چیزیں ممنوع ہو جائیں گی. کچھ وسعت درکار ہوتی ہے بعض اوقات, کچھ حدود درکار ہوتے ہیں بعض اوقات, کچھ قیود اس پر لگائے جاتے ہیں, بات سمجھائی جاتی ہے. اب آپ اس زاویے سے پوری روایت کو دیکھیے تو میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے. یعنی آخری زمانے میں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ زنا جیسی چیز, جس کے بارے میں قرآن مجید بھی واضح ہے کہ وہ تین بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے, لوگ اتنے حساس نہیں رہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے یہاں نمائش اور تفوق اور برتری اور دھوس جمانا اور لباس شہرت اور اسٹیٹس کی چیزیں جو ہیں ان کو بہت نمایاں کرنا, یہ چیز جو ہے یہ عام ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نشاور چیزوں کے بارے میں ویسے حساس اب نہیں رہے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیقی کے آلات کو اور دوسری چیزوں کو اور فنون لطیفہ کو بھی لوگ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ اس زاویے سے ساری بات کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟
ٹھیک
ہے, یہ بات بالکل معقول ہے, سمجھ میں آتی ہے, یہ اندازہ ہوتا ہے. لیکن آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیے کیسی بدترین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر طرح طرح کی تاویلیں کر کے آپ کچھ چیزوں کو مستثنا کرتے ہیں. اچھا یہ دف کو مستثنا کر دیا, سوال یہ کہ دف بھی ایک ساز ہے. اچھا آپ نے گلے سے آوازیں نکالی ہیں, گلا پیدا کیا ہے, اس کو مستثنا کر دیا, سوال یہ کہ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے
عرب گلوکاروں کو سنا ہے وہ جانتے ہیں,
یہ تو بالکل ایسے. آپ اگر فن موسیقی سے واقف ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں وہ آپ ہی کے گلے سے نکلنے والی آوازیں ہیں جن کو سازوں کے ذریعے سے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر ہم ہاتھ سے کپڑا بنے گا تو جائز ہوگا اور اگر مشین بنانے گا تو ناجائز ہو جائے.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہماری گفتگو کا موضوع تھا اسلام اور فنون لطیفہ. اس حوالے سے ہم نے دین کی تعلیمات کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. موسیقی پہ ہم نے آج گفتگو کر لی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ تصویر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں. اب مجھے ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ الگ ہے, اور اس کی شرح وضاحت کا معاملہ آپ نے سوال پوچھا کر دی. کسی موقع پر کوئی جملہ کہہ دیا, کسی جگہ کوئی ترغیب ترہیب کی بات کرتے ہوئے کسی بات کی طرف اشارہ کر دیا. تو سارے ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ہے کہ جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے,
تصویر کے معاملے میں
یہ موسیقی کے معاملے
میں
ایک روایت ہے جو اس معیار پر. تصویر کے معاملے میں بہت سی روایات ہیں, موسیقی کے معاملے میں ایک روایت ہے, اور یہ وہی